الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ظنوا بالمؤمنين خيرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو. اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر 99 دلائل ہوں بدگمانی کے، بدگمانی کرنے کے 99 دلائل ہیں، لیکن ایک راستہ وہ حسن ظن کا ہے، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اختیار کرو جو حسن ظن کا ہے. کیوں اس کو اختیار کرنا ہے؟ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ افغانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائیں گے. کیوں بدگمانی کی تھی میرے بندے کے بارے میں؟ اسے پوچھیں گے کہ بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے، اور نیک گمان پر کوئی دلائل نہیں، انعام ہی انعام ملے گا. حسن ظن پر دلیل کا ثبوت ملتا ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا. تو مقدمے میں جان پھنسانا بیوقوفی ہے، حماقت ہے نا. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنس کے فرماتے تھے کہ احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کی بجائے اپنی گردن مقدمات میں قائم کرنے کا انتظام کر رہا ہے اور اپنے نفس کے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے. نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو، اور بدگمانی کر کے دلال پیش کرنے کے مقدمات سے اپنی جان کو مت پھنساؤ. تو نیک گمان کرنے کا ہمیں حکم ہے، کتنی ہی اس کے اندر برائیاں دیکھیں. فرمایا کہ نیک گمان رکھو. اگر کسی کو گناہ کی حالت میں دیکھیں کہ کسی نے گناہ کیا تھا، تو نیک گمان رکھو کہ اس نے توبہ بھی کر لی ہوگی. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشا دو ہوتا ہے بھائی، یا تو محبت میں کمی ہوتی ہے یا علم میں کمی ہوتی ہے. دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے، یا تو اس کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر نہایت درجے کا وہ جاہل انسان ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے اصول کے اس کے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتا ہے، شیخ کی ہر بات پہ اعتراض کرے گا کہ علم بھی نہیں ہے. اگر محبت ہے تو حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری خانقاہ میں سے دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، دو قسم کے لوگوں کو. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کے اندر انتہائی درجے کی محبت ہو، اور دوسرا وہ شخص جو فقیہ ہو، علم بھی رکھتا ہو. انتہائی درجے کی محبت ہو کہ ہر عمل اس کو میرا اچھا لگے، شیخ کا ہر عمل اچھا لگنا چاہیے، مناسبت کی دلیل ہے. شیخ کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کا بات کرنا، اس کی ہر ادائیں اچھی لگتی ہوں، یہ محبت کی علامت ہے کہ اس کو پھر اعتراض نہیں ہوتا. محبت اس درجے کی ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے. اور یا تو پھر علم اس درجے کا ہو، محبت میں کمی ہے تو علم سے پوری ہو جائے گی کہ ہر عمل کو وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا شیخ جو ہے وہ سنت و شریعت کا پابند ہے، سنت و شریعت کے حساب سے وہ عمل کر رہا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بتائیے، تھانہ بھون چھوٹا سا قصبہ تھا، مجدد اپنے زمانے کے، لیکن دور دور سے بڑے بڑے علماء بزرگ آتے تھے، اور لیکن قریب رہنے والے جو آس پاس رہتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کلکتہ سے، مدراس سے، بمبے سے، اور کہاں کہاں دور دور سے یہ لوگ آتے ہیں، ہمیں تو کوئی خاص بات نظر آتی نہیں ہے بڑے میاں میں. لہذا دور دور کے لوگ کامیاب ہو گئے، اور قریب کے لوگ جنہوں نے قدر نہ کی وہ محروم رہ گئے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں، پھر ان علماء کو کیا ہو گیا کہ مولانا گنگوئی جیسا عالم، مولانا قاسم ننوتوی جیسا عالم، حضرت حکیم الامت مجدد ملت جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا ہے؟ مجھے اس بات پر سخت صدمہ اور تعجب ہے کہ یہ علماء کیوں آپ سے بیعت ہو گئے ہیں. اب بتائیے. اب حاجی صاحب کا جواب بھی اللہ اکبر, کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا. ان کا سوال, ان کا جواب سن لیں. فرمایا کرتے تھے کہ جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ علماء اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے مجھ جیسے غیر عالم کے ہاتھ پہ کیسے بہتے ہو گئے. اللہ اکبر. یہ حاجی صاحب کا کمال تھا, تواضع تھی, لیکن یہ بدگمانی اور اعتراض کرنے والا تو بہت ہی بڑا یعنی محروم القسمت انسان ہوگا. اللہ والوں کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب کی آنکھیں عطا فرما جس سے ہم اپنے بڑوں کو پہچان سکیں, تبھی تو ہم ان سے استفادہ کر سکیں گے. بہرحال ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا مولانا قاسم نانوتوی کو دیا اصلاح کے لیے. مولانا قاسم مرید حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح کے لیے دیا. اس میں ایک علمی لحاظ سے کوئی لفظ غلط ہو گیا تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے, بلکہ وہاں ایک دائرہ بنا کر یہ لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر, کیا ادب تھا دوستو. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ادب نصیب فرمائے. یعنی نقص کا جو نسبت تھی نا وہ شیخ کی طرف نہیں کی, اپنی سمجھ کی طرف کر دی کہ حضرت یہ جو چیز ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. مولانا رومی فرماتے ہیں اے خدا جوئیں توفیق ادب, بے ادب محروم من فضل رب. بے ادب اللہ انسان جو ہے اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے, تو بے ادبوں کے صحبت سے بھی بچنا چاہیے. کوئی شخص خواہ کتنا ہی عقل مند ہو لیکن اگر کسی بے ادب کے پاس رہتا ہے نا تو اس کے اندر بے ادبی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے. اس لیے جن لوگوں نے جس طبقے نے ہمارے اکابر پہ اعتراضات کیے ہیں ایسے لوگوں کے لٹریچر سے بھی ایسے لوگوں کے صحبت سے بھی بچنا چاہیے جو ہمارے لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہیں. دیکھیے علم کتنا ہے ہمارے پاس, ہمارے اکابر علم کے سمندر, لیکن ان پہ اعتراضات کرنا, ورنہ اگر ہم ان سے دور نہیں رہیں گے, ان کے لٹریچر پڑھیں گے, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان کے بیانات سنیں گے, تو وہ جراثیم بے ادبی کے جراثیم دے ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں گے. اور یہ راستہ دوستو سارا کا راستہ ہمارا جو ہے نا یہ اکابر کے اعتماد پر چلتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, برکت جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ ہمارے اکابر کے اعتماد پر ہے. انہی کے راستے پہ چلنے میں ہمیں برکت اور دین صحیح دین کی سمجھ حاصل ہوگی. شیخ محی الدین ابو عربی رحمہ اللہ تعالی بہت اکابر ولی اللہ میں سے ہیں, بڑے علماء بھی شمار ہیں ان کا. ایک مرتبہ شیطان نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب کیا میری بخشش نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری بخشش کیسی ہوگی, تو جہنمی ہے, مردود ہے. اس نے کہا کہ اگر میں قرآن پاک سے ثابت کر دوں کہ میری بخشش ہو جائے گی تو. فرمایا کہ اچھا, پر کس آیت سے بخشا جائے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے, تو کیا میں شے نہیں ہوں؟ میں بھی تو کوئی چیز ہوں, اگرچہ نہ چیز ہوں تو رحمت مجھ پر بھی وسیع ہو جائے گی, بس میری بخشش بھی ہو جائے گی. شیخ نے فرمایا کہ تو جہنمی ہے لیکن تجھ سے بحث نہیں کروں گا, بحث کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. اپنے مریدین کو حکم کر دیا کہ شیطان سے کبھی بحث نہ کرنا, کیونکہ اگر شیطان سے ہم بحث کرنا مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہ فرماتے, بلکہ حکم ہوتا کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو لپٹ کر اس کو یعنی پڑھ دو اس کو, یعنی تم بھی دلال کے ساتھ اس کی بحث کرو, مباحثہ کرو, مناظرہ کرو اس کے ساتھ, لیکن جواب نہیں دینا. جو لوگ جواب دیتے ہیں شیطان کے وساوس کا تو آخرکار خشکی پھر پاگل ہو جاتے ہیں. ہمیں حکم نہیں ہے جواب دینے کا. کوئی بھی وسوسہ دل میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ اللہ اس شیطان مدعو سے مجھے پناہ نصیب فرما. پر آپ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیے. فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے تو کسی مصلحت کی وجہ سے شیطان کو جواب نہیں دیا, غالباً اس وقت اپنے مریدین کو ادب سکھانا تھا یا ان کی تربیت کے لیے وہی شاید مناسب تھا. لیکن فرمایا کہ شیخ محی الدین کی برکت سے میری سمجھ میں اس کا جواب آ گیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے. اگر کوئی غیر تربیت یافتہ ہوتا, خشک ملا ہوتا تو کہتا کہ دیکھو شیخ کو تو جواب نہیں آیا, لیکن میرا کمال دیکھو کہ مجھے اس کا جواب آ گیا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کا کیا کمال تھا, کیا ادب تھا, اتنا اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے تھے. فرمایا کہ شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا جواب ڈال دیا, اور وہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت شیطان پر بھی وسیع ہے. لیکن وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کی مثال سے سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو 100 جوتے مارنے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن وہ 2 کم 100 مارتا ہے, یعنی 98 جوتے مار کے چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا کرم, اس کی مہربانی, اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم میں جتنا عذاب دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے قادر ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کی قدرت و طاقت لامحدود ہے. بس جتنا عذاب شیطان کو دیں گے اس سے زیادہ عذاب نہ دینے پر قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر وہ قدرت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تو اس کو عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا. بس جتنی قدرت عذاب دینے کی ہے اتنا عذاب نہ دینا, یہ بھی رحمت ہے. اس طرح شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. سبحان اللہ, کیا علوم تھے میرے دوستوں, ہمارے بزرگوں کے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک شخص مومن ہے لیکن کہیں جا رہا تھا کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی وقت روح نکل گئی. کلمہ تو اس نے پڑھا نہیں, تو کیا خاتمہ کلمے پر ہوا؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری مجلس میں, میری باتیں سن رہے ہیں, اس وقت آپ لوگ کلمے کا ورد کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ میری بات سن رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت, ہم تو آپ کی بات سن رہے ہیں. ہاں, کہ اس وقت آپ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا بے شک مسلمان ہے. فرمایا کہ ایسے ہی وہ مسلمان جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ سکا تو مسلمان ہی مرے گا, جب تک کہ اسلام کے خلاف منہ سے کوئی کلمہ نہ نکالے, اسلام باقی رہتا ہے. ہاں, اگر کلمے کے خلاف کوئی بات کہہ دی, مثلاً راستے چلتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ میاں کا وجود نہیں ہے, نعوذ باللہ, اور ایکسیڈنٹ سے یا ہارٹ فیل ہونے سے اچانک مر گیا, تو اب وہ کفر پر مرا کیونکہ اس نے کلمے کے خلاف بات کہہ دی. لیکن الحمدللہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ کلمہ کا ورد تو نہیں کر رہے نا, ہے نا, کلمے کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر رہے. تو اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, جب تک کہ وہ کلمے کے خلاف کوئی بات نہ کہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے تو اسی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہلے. نہیں, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ تو اچھی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے وہ, لیکن اگر کسی شخص نے کلمے کے خلاف کوئی بات نہیں کہی اور مسلمان اسلام کے حالت میں انتقال ہوا ہے, تو وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہے. تو اسی طرح ایک شخص نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ میرے قلب میں کفر کے وسوسے آتے ہیں, ایسے وسوسے آتے ہیں کہ بس ہندو ہو جاؤں, عیسائی ہو جاؤں, یہودی ہو جاؤں, عجیب عجیب کافرانہ خیالات آتے ہیں جن کی وجہ سے مجھے تو اپنے ایمان پر ہی شبہ ہوا ہے. تو حضرت اس کو لکھا کہ جب آپ کو کفر کے یہ وسوسے آتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا صدمہ یا دکھ ہوتا ہے؟ اس نے لکھا کہ دل تو بڑا یعنی صدمے سے بھر جاتا ہے, انتہائی درجے کا غم ہوتا ہے. تو فرمایا تو آپ تو پکے مسلمان ہیں, اس وسوسے پر دل کا دکھنا اور صدمہ ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ کا ایمان انٹیکٹ ہے, آپ کا ایمان کامل ہے. دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر پہ وسوسہ نہیں آتا. اگر ان کو بھائی اپنے کفر پہ افسوس ہوتا ہے تو کفر پہ قائم کیوں رہتے وہ؟ کافر کو اپنے کفر پر کبھی بھی کوئی وسوسہ نہیں آتا. تو ان وسوسوں سے آپ کا ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے. ہمارے ذمے بس اتنا ہے کہ برے وساوس کو برا سمجھیں. وساوس کا آنا برا نہیں, لانا برا ہے. اس کی مثال میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے کہ سپر ہائی وے پہ ہے, اس پہ شہزادہ جا رہا ہے, اس کی منزل جو چند کے اسلام آباد یا حیدرآباد جا رہا ہے, اس وقت گدا گاڑی بھی جا رہی ہے, کتا بھی ہے, بھونک رہا ہے, بلی بھی جا رہی ہے, اور لوگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو بتائیے بھائی, کتا اور گدے کا ہونا اس شہزادے کے سفر میں کوئی نقصان ہوگا؟ سپر ہائی وے پہ اگر بادشاہ کے ساتھ کتے بنگی جمادار چل سکتے ہیں, مشہور فرماتے تھے سپر ہائی وے شہزادہ جا رہا ہے, اس میں کتا بھی چل رہا ہے, بلی بھی ہے, گدے بھی ہیں, تو کیا ان کے ہونے سے شہزادے کی رفتار میں کچھ فرق پڑے گا؟ جب اس کے ساتھ شہزادے کے ساتھ یہ سب چیز چل سکتے ہیں تو فرمایا کہ وسوسے آتے ہیں تو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. مومن کا قلب بھی شاہراہ ہے, ایک سپر ہائی وے ہے, اور مثل شہزادے کے ہیں اللہ کی طرف جا رہا ہے. اس میں اگر وسوسے آتے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, وسوسے تو آئیں گے. صحابہ کرام کو وسوسے آتے تھے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ کہ مجھے اتنے اتنے اس قدر مجھے وسوسے آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو وسوسے تو آتے رہیں گے, لیکن وسوسے کی طرف توجہ نہیں کرنی, التفات نہیں کرنا, ان کو اپنی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا ہے. جیسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وسوسوں اور خیرات کا ہجوم ہو تو کہو واہ کیا شان ہے اللہ آپ کی, آپ نے ڈیڑھ چٹان کا دل بنایا ہے اور آپ نے خیالات کا سمندر بھر دیا ہے, پورا کراچی کا سمندر اس میں, کلفٹن کا اور کہاں کہاں کی کشمیر کی وادیاں اور پہاڑ کاغام کے مناظر سب اس میں اندر گھسی آ رہے ہیں. سارا عالم ایک ذرہ چھوٹے سے دل کے اندر سمایا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی چیز میں خیالات کا سمندر چلا آ رہا ہے. تو فرمایا تو یہ خیالات کا ہجوم جو شیطان نے ڈالا تھا اللہ سے دور کرنے کو, اس شخص نے بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے معرفت کا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو پھر شیطان ہاتھ ملتا افسوس کرتا رہتا ہو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو اس نے تو میرے وسائل کو معرفت کا ذریعہ بنا دیا ہے, علام روزگار کو آسان بنا دیا, جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا, جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. اسی طرح سے وساوس کو ذریعہ معرفت بنا لیجئے بھائی. یہ بات حدیث پاک میں ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک, اے اللہ میرے دل کے خیالات کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. دوسری حدیث میں سے کہ اس کی تائید ہوتی ہے جو مشکات شریف کی ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے شیطان کے جو یعنی یہ جو وساوس ہیں اس کے جو مکر ہیں اس کو صرف وساوس تک محدود رکھا ہے, یعنی اس سے زیادہ اس کو طاقت نہیں ہے. ورنہ مان لیں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں سننے دین کی, اگر شیطان آتا اور سب کو اٹھا اٹھا کر کسی کو سنما لے جا رہا ہے, کسی کو مووی تھیٹر لے جا رہا ہے, کہیں کہ کسی کو کہیں لے جا رہا ہے, کسی کو ڈسکو کلب لے جا رہا ہے, سب بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بھائی اپنے شیخ کے پاس گئے تھے بیان سننے کے لیے, اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے, مگر شیطان کا ایک لشکر پورا آیا, قافلہ اس کا آیا اور سب صوفیوں کو اٹھا اٹھا کر کسی کو ڈسکو کلب لے گیا, کسی کو سنیما لے گیا, کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو قید ہیں مکر ہیں صرف وساوس تک ہی محدود رکھے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں. عربی یاد نہ ہو تو عربی اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر عربی یاد نہ ہو تو اردو میں ہی اس کو سیکھ لیں. الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, پاک ہے وہ ذات, شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے شیطان کا مکر اور اس کی قید جو ہے صرف وساوس تک کی رس رکھی ہے, اس سے آگے اس کو طاقت نہیں ہے. صرف دل میں خیالات وہ ڈال سکتا ہے, آگے عمل نہیں کرا سکتا, عمل تو انسان خود کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سکھایا اور شکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تو وسوسے کو ذریعہ قرب اور معرفت بنا دیا کہ شکر ہے کہ شیطان صرف خیالات اور وساوس ڈال سکتا ہے, تم کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا. تو دوستو جس شخص نے بھی شیطان کے وسوسے کا جواب دیا, میرے شیخ فرماتے تھے پاگل ہو گیا, ایک وسوسے کا جواب دیا اس نے دوسرا پیش کر دیا, اب رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں وسوسوں کا جواب دے رہے ہیں, بتائیے کیا ہوگا بھائی, دماغ خراب ہوگا یا نہیں؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا جواب ہی مت دو, بس یہی کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو اختیار وسوسہ ڈالنے تک کی رکھا ہے. اب بزرگوں کے پاس بھائی آنا جانا رکھیں, ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ابلیس کے تمام مکر اور اس کے جتنے بھی یعنی پلاننگ ہیں, اس کے قید ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ بتائی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اہل اللہ جو ہیں وہ اس میں ہادی کے مظہر ہیں, ہادی یعنی ان کی ان کے اوپر اللہ تعالی ہدایت کی جو صفت ہوتی ہے اس کا ظہور فرماتے ہیں اہل اللہ پہ. تو اس میں ہادی کی تجلی ان پر ہوتی ہے, ان کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی وہ تجلی پڑ جاتی ہے جس سے ان کو ہدایت ہو جاتی ہے. اور ابلیس ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مزل یعنی گمراہ کرنے کی جو صفت ہے وہ اس پہ پڑتی ہے, اس کی اس کے طاقت کا اس پہ ظہور ہوتا ہے. تو گمراہ لوگوں سے بھاگیے بھائی اور اللہ کے خاص بندوں کی صحبت میں رہیے. اس یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اپنے بچوں کو بھی لے جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ان کو ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت جو ہے ان پہ ظہور ہوتا ہے اہل اللہ پہ. تو جو اہل اللہ کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے. اِنَّ جَلِيسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث بات میں آتا ہے کہ ہم القوم لا يشقى بهم جلیسهم, یہ اہل اللہ ایسے خوش بخت لوگ ہیں, ایسی قوم ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شقی اور بدبخت نہیں کرتے. لا يشقى بهم جلیسهم, محروم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم اکراما لہم. فرماتے ہیں جو شخص اہل اللہ کے پاس بیٹھتا ہے ان کی صحبت اختیار کرتا ہے, اگر صحبت نہیں تو ان کی باتیں سنتا ہے, ان کے مواعظ پڑھتا ہے, وہ بھی صحبت کے قائم مقام ہوتی ہے. کوئی اللہ والا نہ ملے بستی میں تو ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کا بیان سن سکتے ہیں, ان کا بیان سنیں, یہ بھی گویا کہ ان کی صحبت میں ہی بیٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یندری جمع ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اہل اللہ کے ساتھ ان کا اندراج کر دیتے ہیں, ان کو شامل فرما دیتے ہیں. فی کس چیز میں, فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم, ہر چیز میں جو اللہ ان پہ افضال و مہربانیاں نازل کرتے ہیں تو جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی وہی نوازشیں فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے, اکراما لہم, اہل اللہ کے اکرام کی وجہ سے. مجھے فرماتے تھے پرائم منسٹر آتا ہے تو جو کھانا آپ پرائم منسٹر کو کھلاتے ہیں اس کے گارڈ کو بھی وہی کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کیوں گارڈ کو وہ کھانا کیوں کھلایا جا رہا ہے, اکرام کی وجہ سے. پرائم منسٹر کا اکرام کی وجہ سے آپ اس کو بھی وہی کھانا کھلاتے ہیں. تو اہل اللہ جو ہیں ان کے اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, ان کے اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر وہی نعمتیں ان پہ بھی نشاور فرماتے ہیں جو اہل اللہ کو ملتی ہیں. تو میرے دوستو کتنا آسان اور سہل نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کرنے کا, یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھو, ان کے پاس بیٹھو, تنہا نہ چل سکیں گے, محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے, بس اللہ والوں کے ساتھ رہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت ایسے شخص کی دیکھو کہ اس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو, یہ نہ ہو کہ صحبت نہ اٹھائی ہو, چاہے وہ کتنا ہی اس کا مطالعہ ہو, بہت وسیع ہو, لیکن اس کی صحبت میں نہ بیٹھے, صرف کتاب ہی بن گیا, وہ کتاب پڑھ پڑھ کے وہ جو ہے وہ بڑے شیخ صاحب بن گئے ہیں, لیکن وہ کسی بزرگ کے صحبت میں نہیں رہے, ان سے اللہ کی محبت حاصل نہیں کی, اصلاح نہیں کروائے, صحبت یافتہ نہیں ہے, تربیت یافتہ نہیں ہے. تو جو میں شیخ فرماتے تھے جو مربع نہیں بنے ان کو اپنا مربی نہ بناؤ, تو بس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا ورنہ انسان. اس لیے ہر ایک کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں اور کون سی نہ پڑھیں. آپ خود دیکھ لیجئے حضرت کی معلومت کی تعلیمات میں یہ باتیں موجود ہیں. ان بزرگوں کی کتابیں دیکھیں جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, اور تمام علماء جن کی تائید کرتے ہیں, جیسے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, ہے نا, ان حضرات کی کتابیں پڑھیں ہم لوگ, انشاءاللہ تعالی یہ سب صحبت یافتہ ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے اسے بھی انتہا فائدہ ہوگا. اور اگر کسی غیر تربیت یافتہ خود ساختہ مفصل کی تفسیر یا تصنیف دیکھی تو بس پھر کیا ہوگا, خطرے میں پڑ جائیں گے دوستوں, ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. کبھی تو وہ ظالم جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر قلم اٹھائے گا، کبھی صحابہ پہ تنقید کرے گا، کبھی ہمارے اکابر پہ تنقید کرے گا اور اسے کیڑے نکالے گا، اور اپنی خود ساختہ تفسیریں لکھے گا، خود ساختہ کتابیں لکھے گا، دین کو اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو سمجھ کر سمجھے گا کہ یہ دین ہے، جو میں نے سمجھا ہے یہی دین ہے، تو کیا ہوگا، خود بھی وہ گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، خود تو گمراہ ہوگا لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا وہ۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سعودی عرب میں کہ ایک شخص کا بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، تو کیا میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں اپنی اصلاح کے لیے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ان کا کوئی بابا ہے، کوئی ان کے مربی ہیں، کسی سے انہوں نے اصلاح کروائی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں حضرت۔ تو فرمایا، عربی میں فرمایا حضرت نے کہ لا تاخذہ بابا من لا بابا لہو، لا تاخذہ بابا من لا بابا لہو، ارے اس کو بابا نہ بناؤ کہ جس کا اپنا بابا نہیں ہے، کیونکہ خاندان سے اس کا رشتہ بالکل کٹا ہوا ہے۔ وہ جس گلاس میں پانی پینا چاہتے ہو تو پہلے جھانک کر دیکھ لو اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ گلاس میں وہی ہوتا ہے جو ٹوٹی سے آئے گا، اگر صاف پانی ہے تو صاف آئے گا، اگر پانی میں گندگی ملی ہوئی ہے تو بھائی تو ٹوٹی سے بھی وہی گندگی آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو خوب دیکھ لو، تحقیق کر لو کہ تم کس شخص سے دین حاصل کر رہے ہیں، کس شخص سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ آج دین کا حاصل کرنے کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب پہ ہم بیانات سنتے لوگوں کے سنتے ہیں اور اسی سے دین حاصل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں، کئی لاکھ اس کے فالوورز ہیں اور اتنی زبردست تقریریں کرتا ہے اور دیکھو کتنے لوگ اس کی بیانات سن رہے ہیں، لیکن ہم یہ تحقیق نہیں کرتے کہ اس نے دین کہیں سے سیکھا بھی ہے یا خود ساختہ ہے، خود ساختہ جنگلی پودا ہے یا یہ تربیت یافتہ پودا ہے۔ جنگلی پودے میں اور تربیت یافتہ پودے میں آپ کو فرق ملے گا، اس کے شاخیں بالکل سیدھی سیدھی ہوں گی جو تربیت یافتہ پودا ہوگا، اور جنگلی پودا ہوگا اس کی شاخیں ٹیڑھی ہوں گی، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کانٹے بھی اس میں ہو رہے ہیں، بابول کے کانٹے بھی ہو رہے ہیں، ہر قسم کے اس کے اندر جو ہیں یعنی نقصان دہ نباتات بھی اس میں اگ رہی ہیں۔ تو دوستو ایسے آدمی سے دین حاصل کریں کہ جو تربیت یافتہ ہو، جس نے بزرگوں کی تربیت حاصل کی اور بزرگوں نے حسن زن سے اس کو خلافت بھی دی ہے، اس سے لوگوں سے دین سیکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آل اسناد من الدین، یعنی اسناد سند کی دین میں بڑی خاص اہمیت ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں مسنوی شریف الحمدللہ میرے شیخ شیخ العرب العظیم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ حضرت والا جب بیمار تھے تو ہمیں اپنے کمرے میں درس دیتے تھے مسنوی شریف کا، کچھ اشعار جو ہیں براہ راست الحمدللہ حضرت والا سے اس ناکارہ نے پڑھے، تو درس مسنوی ہمارے شیخ ہمیں دیتے تھے، ہمارے شیخ نے اپنے شیخ سے درس مسنوی شریف پڑھی، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت سے مسنوی پڑھی، حضرت حکیم الامت نے حضرت حاجی صاحب سے پڑھی۔ تو بتائیے یہ سند ہے نا، اسی طرح اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ان کے استاد فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں ہیں۔ اگر کسی سے نہیں سیکھا، محض ذاتی مطالعے سے حاصل کیا تو پھر وہ ایسے ہی ترجمہ کرے گا جیسے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ کتاب پڑھ رہا تو اس میں لکھا ہوا کہ نماز کو ہلکے پڑھو، نماز کو ہلکے پڑھو، اب پوری نماز میں جناب ہل رہے ہیں، پوری نماز میں ہل رہا ہے، حالانکہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نماز کو ہلکی پڑھو، نماز کو ہلکی پڑھو، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے سمجھا کہ لکھا ہو کہ نماز ہل کے پڑھو، اپنی نماز میں جناب ہل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ خود بھی ہلتے ہیں دوسروں کو بھی ہلاتے رہتے ہیں وہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جی بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے کہ اس سے کچھ بات کہتا ہے، وہ کان پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جناب کیا کہا، کیا کہا، یعنی میں نے سنا نہیں، دوبارہ بولیے، اس کا معنی کیا ہے کہ دوبارہ کہیں کہ میں نے سنا نہیں ہے۔ اور وہی شخص اگر جملہ یہ کہتا ہے، سینہ تان کر آنکھیں لال کر کے کہتا ہے کہ کیا کہا، اب دیکھیے دونوں جملوں میں فرق ہو گیا نا، الفاظ تو وہی ہیں لیکن جس نے سینہ تان کر کہا کہ کیا کہا اس کے معنی ہوئے کہ کیا بکواس کرتا ہے تمہاری پٹائی کر دوں گا. لیکن یہ بات کون بتائے گا بھائی؟ وہی لوگ جو وہاں موجود تھے جنہوں نے کہنے والے کو دیکھا, جن شاگردوں نے استاد کی زندگی کو دیکھا ہے وہی استاد کا کلام ہے نا اور اس کا مطلب جو ہے وہ بتا سکیں گے. تو حدیث ہرگز 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 وہ شخص نہیں سمجھ سکتا کہ جو صحابہ اکرام سے مستغنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ صحابہ اکرام کی یعنی بات نہ مانے. تو جو شاگرد اول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, شاگرد اول صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ کا لب و لہجہ, آپ کا انداز بیان, آپ کی آنکھوں کی سرخیاں, آپ کا چہرہ مبارک دیکھا, مطلب ان کے بغیر بھائی کوئی مفہوم جو ہے وہ متعین ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. دوستو عذاب پریشانیوں حیران کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا جو مستغنی ہوتا ہے. ساری زندگی ناگ رگڑ کا تسبیحات پڑھ لے لیکن جب تک کسی شیخ سے تعلق نہیں ہوگا اس کے مشورے کے مطابق عمل نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی. ہاں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اولیاء اللہ, اتنے بڑے اولیاء اللہ تھے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ان سے فیض حاصل کیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بغزس وہ نہ شد آگاہ عشق. وہ دوستو یہ اللہ والوں کا تجربہ ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہی ہے تجربہ دنیا میں سب اللہ والوں کا, یہی ہے تجربہ دنیا میں سب اللہ والوں کا, وہی پاتا ہے منزل ساتھ جو رہبر کے رہتا ہے. بھائی آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو آپ کو راستہ نہیں آتا تو رہبر کے بغیر آپ راستہ بھٹک جائیں گے, رہبر کو ساتھ لیں گے آسانی سے منزل تک پہنچ جائیں گے. تو جب دنیا کی ایک محدود منزل, محدود سفر ہم طے نہیں کر سکتے بغیر رہبر کے, تو اللہ کا راستہ جو غیر محدود ہے دوستو بغیر رہبر کے, بغیر شیخ کے کیسے طے کر سکتا ہے کوئی انسان؟ ایسے ہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ جو ہے یہ سیڑھی ہے آسمان تک لے جانے کی. تیر جو ہے وہ اڑ نہیں اڑتا, کمان میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کو پھر وہ کمان کی برکت سے تین جو ہے وہ ٹیک آف کرتا ہے. جہاز خود سے نہیں اڑتا, اس کے لیے پائلٹ چاہیے ہوتا ہے, پائلٹ جہاز میں بیٹھتا ہے تو وہ ٹیک آف کرتا ہے. ورنہ جہاز کے اندر ہر چیز ہے, پیٹرول بھی ہے, سب چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں لیکن رن وے پہ کھڑا رہے گا. جب تک پائلٹ نہیں آتا جہاز میں بیٹھتا ہے, پائلٹ جو ہے وہ اپنے خاص انداز سے اس کو اڑاتا ہے اور چند سیکنڈوں میں جہاز جو ہے وہ ٹیک آف, رن وے سے ٹیک آف کر دیتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے تمام مسافروں کو. تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بغیر رہبر کے نہیں ہوتی, تو اللہ کا راستہ ہم کیسے بغیر رہبر کے طے کر سکتے ہیں؟ سنت, متبع سنت اور شریعت والا شیخ تلاش کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. کیونکہ حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ سیکھنا فرض ہے, تو جو تقویٰ کے لیے جو وسائل چاہیے ان کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو بھائی وہ بغیر صحبت اہل اللہ کے حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقویٰ اختیار کرو ایمان والو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے فضلن فضلن احسانن, اللہ تعالیٰ سچوں کو قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے. تبھی تو ہمیں حکم دیا ہے. یہ کہنا کہ اب کہاں ہمیں وہ پہلے والے شیخ ملیں گے, پہلے والے شیخ ہمارے کچھ اور تھے, ان کی بات ہی کچھ اور تھی, ماشاءاللہ ان کے کمالات بھی کیسے تھے, اب وہ کیسے ملیں گے؟ میرے دوستوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ انتظار کرے کہ حکیم اجمل خان دہلی کے قبرستان سے اٹھ کر آئے, میں اسی سے علاج کرواؤں گا. تو یہ ظالم زندگی بھر تڑپتا رہے گا, اسی حالت میں مر جائے گا. ارے جو اس کے شاگرد ہیں یا اس کے شاگرد ہیں ان کو غنیمت سمجھو اور ان سے علاج کرواؤ اپنا. ورنہ شیخ اجمل خان جو ہے وہ تو نہیں, حکیم اجمل خان جو قبرستان اٹھ کے تو نہیں آئیں گے, نہ آپ ان کی قبر پہ جا کے علاج کر سکیں گے. تو ایسا ہوتا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے شیخ کا انتقال ہو گیا ہے تو کوئی قبر پہ جا کے اپنی اصلاح کروا سکتا ہے؟ فرماتے تھے زندہ بلی مردہ شیر سے بہتر ہے, زندہ بلی مردہ شیر سے بہتر ہے. اس لیے جو ابھی موجود ہیں, جو اللہ والے موجود ہیں, اللہ والوں کے غلام یا ان کے غلاموں کے غلام, جن کو حسن زن پہ شیخ نے خلافت دی اور ان پہ اعتماد کیا, تو کم از کم ان کی صحبت اختیار کر لے. دوستو میرے شیخ عبداللہ فرماتے تھے پانی نہیں ہے بھائی تو تیمم کر لو, تیمم ہی سمجھ لو, ان کو تیمم کر کے ہی اپنے نماز ادا کر لو. لیکن صحبت تو بہت ضروری ہے میرے پیارے دوستو, تو ورنہ ایسے شیخ جو مطلب سنت و شریعت نہیں ہے وہ سٹے کا نمبر بتائیں گے اور پردے کا اہتمام بھی نہیں ہے, عورتیں بھی آ رہی ہیں اور بہن 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 اور آپا آپا کہہ کر نہ ظالم جو ہے ان کا نفس جو ہے وہ چھاپا مار رہا ہے ان پہ. یہ ایسے شیخ سمندر کے کنارے لنگوٹی باندھے رکھے سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں, روزہ نماز کچھ بھی نہیں ہے, کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو نماز جو ہے وہ کعبہ شریف میں پڑھتے ہیں, پھر بھائی یہاں کیوں نماز پڑھیں ہم. پھر ان سے کہو کہ جب نماز جناب آپ کعبے میں پڑھتے ہیں تو زمزم وہیں پی لیا کرو, کھجورے بھی وہیں کی کھا لیا کرو, ایسا مبارک کھانا چھوڑ کر یہاں کیوں آتے ہو. اب ہم آپ کے لیے کھانا نہیں لائیں گے, 3 دن تک پھر دیکھو گے نماز کراچی میں پڑھیں گے, نماز اپنی کراچی میں بیٹھ کے پڑھیں گے, پھر کعبہ شریف ایسا بھول جائیں گے. یہ سب نفس کے بہانے ہیں, نفس کی بغیرتی ہیں. جو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر, وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانتا ہے اولیاء سے. اولیاء کو اتنا زیادہ درجہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں وہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے. تو دوستو نفس پہ ہر چیز پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, جو چیز کھٹکتی ہو چاہے کہیں سن بھی لیا ہو کہ بھائی اس معاملے میں کچھ گنجائش ہے, تو سنی سنائی بات پہ عمل نہ کریں. آج کل یہ عجیب مرض پھیلا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ کوئی بھی چیز آ گئی بغیر تحقیق کیے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. حدیث پاک اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی حوالہ نہیں ہے, اس کو آگے فارورڈ کر دیا. تو بغیر تحقیق کیے اس چیز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے, ہاں ورنہ اس کا عذاب اس کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا. سنی سنائے بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ شیخ عالم ہے تو اس کو خط میں لکھیں کہ میرا عمل ہے میں ایسا کرتا ہوں, اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور اگر شیخ بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہے تو اہل فتاوا سے رجوع کرو بھائی, لیکن اپنی طبیعت سے مسئلہ نہ بنائیں, اپنی طبیعت سے مسئلہ نہ بنائیں کہ ہم تو ایسے سنتے آ رہے ہیں بڑوں سے, ہمارے بڑے تو ایسے کرتے تھے, اب تو کہاں سے آ گیا نئے نئے مسئلے لے کے آ گیا ہے. اللہ نے جب اس کو علم کی روشنی عطا فرمائی ہے, اس نے قرآن حدیث پڑھا ہے, تو اسی روشنی میں آپ کو فتویٰ دے گا نا وہ. ورنہ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی شریعت کے خلاف چلے گا تو اس کا سلوک طے نہیں ہوگا, نہ اس کے وظیفوں میں اثر ہو آ سکتا ہے. خدا جگہ خیر دے, حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے, وظیفے خوب پڑھتے ہیں, ان کو وظیفے کے لیے بتا دو پوری رات وظیفے پڑھتے رہیں گے, لیکن اگر اسے کہہ دو کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے, بڑا مشکل کام ہے. ان سے بولو ٹی وی بند کرو, ٹی وی مت دیکھو, مشکل کام ہے. بولو گھر میں شریف پردہ کرو, مشکل کام ہے. وظیفے ہاں وظیفے پڑھتے رہیں گے, پوری رات پڑھتے رہیں گے. وہ بتا دو کہ پرانی قبر ہے, وہ قبرستان میں جا کے بہت پرانی قبر ہے, وہاں جا کے 1000 دفعہ جو ہے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے, تو پوری رات جاگتے رہیں گے وظیفہ پڑھنے کے لیے. اس کام کے لیے وقت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اصل چیز جو گناہ چھوڑنا ہے, وظیفوں کا اثر نہیں ہوتا جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑتا. تو وظیفوں پر اثر کیسے آئے؟ وظیفوں سے حشاب حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وظیفوں سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا, اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا, اور نافرمانی سے اللہ کے غضب کا ٹرک سامنے کھڑا ہوا ہے. رحمت کا ٹرک آ گیا, وظیفے پڑھے رحمت آئی, لیکن آگے گناہ کا ٹرک کھڑا ہوا ہے تو راستہ دے نہیں رہا اس کو, تو سائر نہیں دے گا. آپ بتلائیے کہ سلوک اس کا کیسے طے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ولی اسی کو بناتے ہیں جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, جو گناہ چھوڑتا ہے. تو میرے دوستو شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ یہ شخص, ایک اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے فلاں جگہ سے دین سیکھتا ہے, تو اس کے دل میں اس دینی مربی سے کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے. ظالم تمہارے پاس علم کیا ہے, تمہارے پاس سمجھ کیا ہے کہ جو ہے اپنے بڑوں کے بارے میں اعتراضات کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے عقل مانگنی چاہیے. ایک میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک باز شاہی باز تھا, تو وہ راستہ بھول گیا, بادشاہ قلعے میں بیٹھا ہوا تھا تو ہر وقت تھا, تو وہ راستہ بھول گیا, راستہ بھول کر کے وہ کسی الوستان میں چلا گیا جہاں سارے الو ہی الو ہوتے تھے. اب الو نے سوچا کہ یہ شاہی باز جو ہے یہ الوستان میں آ گیا, ہمارے جگہ پہ آ گیا, ہمارے جنگل میں آ گیا, لگتا ہے یہ جو ہے قبضہ کر لے گا, ہمارے جنگل میں قبضہ کر لے گا یہ. تو سارے الو نے گول میٹنگ کانفرنس, گول میل کانفرنس میٹنگ کی کہ کس طرح سے اس کو یہاں سے بھگایا جائے, اس کو ختم کیا جائے. تو اس نے سن لی یہ سب باتیں, تو شاہی باز کہتا ہے کہ الوستان تم کو مبارک ہو, خراب آباد یہ جو خراب آباد ہے یہ تجھ کو مبارک ہو, یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے, میری رہنے کی جگہ تو بادشاہ کی کلائی ہے, میں تو راستہ بھول کے یہاں پہ آ گیا ہوں, ہے نا. تو وہ جو شاہی باز ہوتا ہے وہ پھر واپس چلا جاتا ہے راستہ تلاش کر کے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے. میرے شیخ احمد اللہ فرماتے تھے ایک اللہ والا کسی بستی میں گیا, وہاں ایک عالم تھا اور ایک غیر, جو ایک صحبت یافتہ تربیت یافتہ عالم تھا, ایک غیر تربیت یافتہ عالم تھا. جب دیکھا کہ بزرگ اس بستی میں آئے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ ارے یہ کون آ گیا, لگتا ہے ہمارا شکار کرنے آئے, ہمیں پھنسانے کے لیے آئے, ہمیں اپنا مرید بنانے کے لیے آئے ہیں. اور دوسرا جو تربیت یافتہ عالم تھا اس نے کہا کہ کہاں میری قسمت, یہ مکھی, میں مکھی ہوں اور یہ ہماری شکار کے لیے آئے ہیں, کہاں ہماری قسمت, کتنے بڑے اللہ والا ہمارے پاس آئے ہیں, ہماری سعادت ہے یہ. تو میرے پہلے دوستو, جس سے انسان دین سیکھتا ہے نا اس کے بارے میں حسن ظن کم سے کم رکھنا چاہیے, پھر ورنہ یہ ہوگا کہ بدگمانی شیطان دل میں ڈال دے گا تو آنا جانا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, بدگمانی ڈال کر دینی مرکزوں سے اور دین کے خادموں سے دور کر دیتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر بھائی کسی دینی خادم سے آپ کو مناسبت نہیں ہے اس کے پاس مت جائیں, کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ ہر شیخ کو اپنا شیخ تسلیم کریں. آپ ہر غلطی سے اصلاح کا تعلق بھی کر لیا ہے, سو بیعت بھی کر لیا ہے, بیعت بھی ہو گئے, شیخ بدل لو اپنا, کسی دوسرے شیخ کے پاس چلے جاؤ, لیکن بلا دلیل بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس سے پھر غیبت بھی شروع ہو جائے گی. میرے شیخ عبد اللہ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا ابھی مولانا وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک مرید تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے افسر کو مولانا کی خدمت میں لے گیا کہ مولانا سے متاثر ہو جائیں گے, ان سے استفادہ کرنے لگیں گے, جیسے کہ پیر بھائیوں میں ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے شیخ کے پاس چلو, ان کی صحبت میں رہے گا آدمی, اللہ کی محبت سیکھے گا, اصلاح ہو جائے گی. تو اسی طرح سے ان کے اندر یہ طرح پیدا ہوئی کہ افسر ہیں, جائیں گے کچھ دین کا فائدہ ہوگا, گناہ چھوڑ جائیں گے, اللہ والا بن جائے گا. عشاء کے بعد وہاں گئے, اس وقت مولانا وسیع اللہ خان صاحب جو ہے بادام اور پستہ کھا رہے تھے. دعا وغیرہ کے بعد جب واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے بڑی امیدوں سے پوچھا, اس دوست نے اپنے اس افسر سے پوچھا جب ان کے پاس ملاقات کر کے واپس آئے کہ جناب مولانا کی زیارت سے آپ پر کچھ اثر ہوا, کچھ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا, آپ مولانا سے کچھ اثر, کچھ انچنی متاثر ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ جو تاثر پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کہنے لگے کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ والے تو وہ ہوتے جو سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھاتے ہیں, یہ بادام پستہ اڑا کر اللہ والے کیسے ہو گئے بتائیے؟ بادام پستہ کھا رہے ہیں تو یہ اللہ والے کیسے ہو گئے؟ جہالت کی کوئی انتہا ہوتی ہے, جہالتوں سے شیطان راستہ مارتا ہے. اگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ظالم کو پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ والا جو ہیں یہ بادام پستہ کھاتے ہیں اس لیے ہیں تاکہ ان کے اندر طاقت آئے, وہ طاقت کو اللہ پہ فدا کرتے ہیں, اپنے نفس کے حرام مزوں کے لیے وہ طاقت استعمال نہیں کرتے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادام کھائے گا, پستہ کھائے گا, دماغ میں طاقت آئے گی, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, مطالعہ کرے گا, طالب علم ہے اپنی کتابیں پڑھے گا, تو اس نیت سے پستہ بادام کھاتا ہے وہ تاکہ وہ پستہ بادام بھی میرے اللہ پہ فدا ہو. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر ذکر کرنے والا دودھ نہیں پیے گا, سر میں تیل نہیں لگائے گا, دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی تو خدا کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی, تم نے ہماری دی ہوئی مشین استعمال کی مگر اس میں تیل کیوں نہیں ڈالا؟ جسم اللہ کی امانت ہے, اگر یہ جسم خدا کی امانت نہ ہوتا تو ہم خود اپنی جان کے مالک ہوتے, تو جب چاہے زندگی ختم کر لی, خودکشی جائز ہوتی, لیکن خودکشی حرام ہے کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ امانت دار اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، اس لیے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ تو میرے دوستو، تو پستہ بادام کھانے سے وہ بدگمان وہ شخص ہو گیا، کہا کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اللہ والے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں۔ ہاں کھاتے تھے پہلے زمانے میں، ہر سال کیا ہوتا تھا، خون نکلوانا پڑتا تھا۔ آج سے 700-800 برس پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان میں اتنا خون ہوتا تھا کہ اگر وہ سال میں خون نہیں نکلواتے تو سر میں درد ہو جاتا تھا اور رگیں خراب ہو جاتی۔ اب زمانہ آ گیا خون چڑھوانے کا، کمزوری کا، میڈ ان ڈالٹا، سب نمبر دو چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اس زمانے کے حکام کو اس زمانے میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں آپ؟ اصلی چیز ملتی نہیں ہے۔ ارے گھی کیا ملے گا، آپ تو اصلی ہوائیں بھی نہیں ملتی، ڈیزل بھری ہوائیں ہیں کراچی کی۔ اس زمانے میں اگر ہم اچھی غذا نہیں کھائیں گے تو دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بھائی اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھے نیک گمان رکھیں۔ بدگمانی بہت بڑی خطرناک بیماری ہے دوستو، اس سے بچیں۔ بدگمانی سے شیطان محروم کر دیتا ہے دینی خادموں سے۔ اس کے اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کی ٹوٹی میں کسی نے پیخانہ لگا دیا اور اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر پینے لگا تو کہتا ہے کہ او ہو، بڑی بدبو ہے آج تو پانی میں، پانی والوں نے تو دھوکہ دے دیا۔ ارے ظالم، پانی والوں نے دھوکہ نہیں دیا، آپ نے جو ٹوٹی پہ پیخانہ لگایا ہے نا، یہ اس کی بدبو ہے، پانی تو صاف آ رہا ہے۔ اسی طرح دوستو، اپنی بدگمانی کی وجہ سے انسان کو دین کے خادم حقیر اور برے نظر آتے ہیں۔ برائی ان میں نہیں ہوتی بلکہ خود اس میں ہے جو بدگمانی کر رہا ہے، اس بدگمانی سے حق میں اس کو باطل نظر آ رہا ہے۔ واقعی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل نہیں ہوتا نا تو اچھی چیز بری نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھیں، میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سورج چلتا ہوا نظر آتا تھا، سبحان اللہ، اتنا نور مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اور وہ ابو جہل، ابو جہل کیا کہتا تھا کہ نعوذ باللہ، میں نے ایسی بری شکل دنیا میں نہیں دیکھی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر اللہ کا فضل تھا، تو ان کو بصیرت صحیح کی وجہ سے ان کی بصارت بھی صحیح فیصلہ کر رہی تھی۔ دل اچھا تھا اس لیے اس کی آنکھیں بھی اچھا فیصلہ کر رہی تھی۔ اور ابو جہل اللہ کے فضل سے محروم تھا، اس کی اندھی بصیرت کی وجہ سے اس کی بصارت بھی غلط فیصلہ کر رہی تھی۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو استنجا کرا رہی تھی، اور عورتیں چھوٹے بچے کا پخانہ ہاتھ سے دھوتی ہیں، اتنے معلوم ہوا کہ چاند نظر آ گیا تو وہ جلدی سے چاند دیکھنے لگی۔ اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلی جو ہے وہ ناک پر رکھ کے دوسری عورتوں سے بات کرتی ہے، تو کہتی ہے کہ بہن دی بہن، اس دفعہ عید کا چاند تو بڑا ہی بدبودار ہے، سخت بدبو ہے۔ اس نے کہا کہ بے وقوف، چاند میں بدبو نہیں ہے، تیری انگلی میں جو بدبو ہے، پخانہ بچے کا لگا ہوا ہے، تو یہ اسی کی بدبو ہے، اس انگلی کو دھو لے۔ تو میرے دوستو، یہ قصے جو ہمارے شیخ نے بتائے ہیں یہ عبرت کی داستانی ہیں، ان سے سبق لینا چاہیے۔ ورنہ اہل اللہ، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، ان کا چراغ کوئی نہیں بجھا سکتا، ان کا چراغ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ جس کو اللہ روشن کر دے، جس کو روشن کرے قدرت حق، وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے، کوئی نہیں اس کو بجھا سکتا۔ ایسے ایسے بدگمانی کرنے والے مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو چمکانے کا فیصلہ کر لیا، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ جس چراغ کو اللہ روشن کرتا ہے، سو اس کو پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں، خود ہی اس کی داڑھی جل جائے گی۔ جو سورج کی طرف تھوکتا ہے، اس کا تھوک خود ہی اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے اپنے خاص بندوں کا چراغ ضائع نہیں ہونے دیتا، اس لیے ساری دنیا کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں، اولیاء اللہ کو اور ان کے خادموں کو ایک ہی غم رہتا ہے، کیا ان کو غم یہ نہیں ہوتا कि हमारे पास लोग क्यों नहीं आते दीन सीखने के लिए, हमारे मुरीदीन कम है, हमारा हलका बहुत कम है, इस गम में नहीं पड़े होते हो। उनको एक ही गम लगा रहता है, वो गम है कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। इस गम के होते हुए सारी गमों से अल्हम्दुलिल्लाह वो आजाद रहते हैं। मेरे शेख ने फरमाया कि एक हबशी था, मोटे मोटे होंठ, लंबे लंबे दांत वाला, अफ्रीका के जंगल में जा रहा था। रास्ते में किसी का आईना गिर गया तो उसने उसको उठाया और उसने अपनी शक्ल देखी आईने के अंदर। देखा कि काले रंग का एक आदमी, बड़े बड़े दांत है, मोटे मोटे होंठ सामने है आईने के अंदर। तो बड़ी जोर से डांटता है आईने को, कहता है कि कमबख्त, ये तेरे काले काले मोटे मोटे होंठ, ऐसी खराब शक्ल, जभी तो तुझे किसी ने जंगल में फेंक के चला गया है। अगर तू हसीन होता तो तुझे अलमारी में सजा के रखता। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इस हफ्शी को आईने में अपनी शक्ल नजर आई, लेकिन वो आईने को बुरा समझ रहा था। इसी तरह दोस्तों, जो लोग दीन के खादिमों के मुतालिक बिला दलील शरी सिर्फ ख्यालात से बदगुमानी करते हैं, असल में इनके बातिल की, इनके जो बातिन है ना, उसकी शक्ल होती है जो उनके अल्लाह वालों पे नजर आती है। इसलिए उस बीमारी से खास तौर पर हम सबको पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक गुमान की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों ने दीन और उलमा रब्बानीन से बदगुमान नहीं होना चाहिए। फिर देखिए कि दोस्तों कितना मिलता है, क्या फैज मिलता है आपको। जिसको जितना ही ज्यादा हुस्न जन होता है बुजुर्गों ने दीन से, उसको उतना ही ज्यादा फैज होता है। ये किसने बात फरमाई है? शेखुल अरब अल आजम हाजी नादुल हाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ज़ियाउल क़ुलूब। तो दीनी मुरब्बियों से जितना ज्यादा नेकगुमान होता है, अल्लाह ताला ही उसको अपना फजल और रहमत और फैज अता फरमाते हैं। हुस्ने जन तो हर मोमिन से होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि हमें हुक्म है कि मोमिन के साथ हुस्ने जन रखो। लेकिन जो दीन के खादिम है उनसे अगर हुस्ने जन नहीं होगा तो ऐसे शख्स का रास्ता मारा जाएगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्या दीन सीखेगा फिर। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चंद बातों का इल्म हो जाने से बाद लोगों को शेखुल मशायख बनने का शौक पैदा हो जाता है। अजीब मिसाल दी, यानी दीन के बड़े बड़े खादिमों की भी इस्लाह शुरू कर देते हैं, हालांकि उनको सोचना चाहिए कि इंसान हर एक को तो शेख नहीं बनाता, जिसे उसको मुनासिबत होती है उसी की रूहानी ग्रुप मिलता है, उसी को अपना बड़ा बनाता है। लिहाजा आदमी दूसरे का शेख बनने की कोशिश नहीं करे। तो अजीब किस्सा अजल मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने मजेदार किस्सा बनाया कि एक चूहा जा रहा था, उसके करीब ही एक ऊंट भी जा रहा था, जिसके गले की रस्सी जमीन पर लटक रही थी। तो उसकी रस्सी चूहे ने अपने दांत से दबा ली और उसके आगे आगे चलने लगा, ऊंट उसके पीछे पीछे चलने लगा। चूहे ने समझा कि इतना बड़ा मुरीद आज मेरा शिकार हो गया है। कौन? ऊंट मेरा मुरीद हो गया है। मेरा जिस्म छोटा सा और ऊंट इतना बड़ा। बस उसने फख्र से ऐलान करना शुरू कर दिया, क्या मेरी शख्सियत चमक जाएगी, ऊंट जैसा इतना भारी वरकम है, इतना बड़ा जसामत वाला आज मेरा गुलाम बना हुआ है। ऊंट बेचारा अपनी कुव्वत से नुज़ूल करके आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चल रहा है कि जरा चूहे साहब को देखता हूँ कि कब तक ये हमारी मुर्शिदी और पीरी करते हैं, कब तक हमारी रहनुमाई करते हैं। जब आगे एक दरिया पड़ा तो अब चूहा वही रुक गया। उसने कहा, शेख साहब, मुर्शिद साहब, पीर साहब, जब आप खुश्की में मेरी रहनुमाई फरमाई है तो पानी में भी आप मेरी रहनुमाई फरमाए ना, आप रुक क्यों गए हैं, जरा आगे चले। चूहे ने कहा कि हुजूर, पानी में तो मेरी हिम्मत नहीं होती। उसने कहा कि जी कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके घुटने तक पानी था ऊंट के। उसने कहा कि अरे मेरे प्यारे मुर्शिद, घबरा क्यों रहे हो, मुरीद के घुटने तक ही तो पानी है। चूहे ने कहा कि अरे जहाँ तेरे घुटने का पानी है वो तो मेरे सर से कई फुट ऊंचा हो जाएगा, मेरे लिए तो वो ऐसा दबाओ, मैं तो डूब जाऊंगा, है ना, मेरी तो कई पुश्ते डूब जाएंगी। तो बहरहाल तो ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह किस्से जब बयान करते हैं तो उसमें बड़ा सबक होता है। कहते हैं कि छोटे और नाअहल अपने काबर के मुसले और रहबर बनना चाहते हैं, ان کا حال ایسا ہی چوہے کی مانند ہوتا ہے جو اونٹ کی رہبری کر رہا تھا. فرماتا ہے کہ اس حماقت میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا کہ پہاڑ میں ذرا تجھے آزماؤں گا, اپنی ترازو میں تجھ کو تولوں گا. پہاڑ نے کہا کہ اے ذرے, جب تو مجھے اپنی ترازو میں رکھے گا تو تیری ترازو ہی پھٹ جائے گی, تو مجھے وزن نہیں کر سکتا, نہ تو رہے گا نہ تیرا ترازو رہے گا. مشیع فرماتے تھے مربیوں کو جن کی صحبتوں میں با ادب بیٹھتے ہو جانچو مت ان کو. جس سے آپ دین کا فائدہ حاصل کر رہے ہو تو ایسی برائی نظر سے مت دیکھو ان کو, ان کو جانچو مت, ان کو اپنے پیمانے پہ مت تولو. ارے حسن زن سے فائدہ اٹھائیے, اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو حسن زن سے اٹھا سکتے ہو, اگر مناسبت نہیں ہے تو اپنا وقت ضائع مت کرو, نہ ان کا وقت ضائع کرو نہ اپنا وقت ضائع کرو, کہیں اور کسی سے تعلق کر لو. مان لو کہ یہ شخص کو کسی صاحب نسبت اللہ والے سے مناسبت نہیں ہے, اس کو وہاں اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا, دل میں برے خیالات آتے ہیں کہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل چکر باز معلوم ہوتا ہے, تو بھائی ایسے شخص کو وہاں جانا اپنی زندگی ضائع کرنا ہے. ہاں شیخ کی وقت بھی ضائع ہوتا ہے, تمہارا وقت بھی ضائع ہوگا. جب خون کا گروپ نہ مل رہا ہو تو اس کو خون چڑھانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے نا. اخلاص سے, واللہ اخلاص سے کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہے مناسبت تو کہیں اور کر لیں. دعا کرتے میرے شیخ عبداللہ دعا فرماتے تھے, اللہ جن جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے آفاق عالم میں ان کو مجھ سے جوڑ دے. اور پھر یہ جملہ فرماتے تھے کہ جس کو جہاں مناسبت ہے اے اللہ اس کو وہاں جوڑ دے, ہمیں خوشی ہوگی. بلکہ ہمیں بہت زیادہ خوشی اور اخلاص سے کہتے ہیں کہ مناسبت نہیں تو وہاں جڑ جائیں. وہ مقصود شیخ نہیں ہے, مقصود اللہ کی ذات ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے, گناہ چھوڑنا ہے. اگر ایک شیخ کے پاس آپ کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا, آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو آپ کسی دوسرے شیخ کو تلاش کریں, کرتے رہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں مل جائے گا. لیکن بدگمانی نہ رکھیں, اس کو مت تولیں اپنے ترازو پہ, اس سے بہت سخت نقصان ہوگا. شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کی بنیاد سر سے پیر تک کیا ہے, ادب ہے. حکیم الوبل نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اپنے شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اس کی اصلاحات, اس کی گرفت, اس کا احتساب سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو سمجھنا چاہیے کہ شیخ جس مقام سے بول رہا ہے اس مقام تک میری رسائی نہیں ہے. اب ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام سے شیخ دیکھ رہا ہے, تو یہ سبق ہے جو کہ اکثیر ہے, اس پر عمل کریں تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کتنے بڑے مجدد تھے لیکن شیخ غیر عالم تھے, حاجی صاحب فرماتے تھے بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ میں اعتراض کر سکتا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پہ, لیکن الحمدللہ ادب کی وجہ سے میں نے اپنے شیخ کے سامنے کوئی بات نہیں کہی. اور میں نے یہی کہا کہ اے اشرف علی, بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ بات بھی آپ اسی ٹوکری میں ڈال دو جو نہ سمجھی ہوئی باتیں ہیں. بس میں ایسے ہی کرتا ہوں, الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, اسے سمجھ عطا فرمائے. بدگمانی دوستو بڑی خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک گمان مانگنا چاہیے اور مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فہم سلیم, عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.